الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. رمضان المبارک کے بعد یہ ہماری پہلی نشست ہے, اور جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ دعائے عز البحر کا چلہ جو رمضان المبارک میں شروع ہوا اور گزشتہ بدھ کو وہ مکمل ہوا, الحمدللہ اس مرتبہ تقریباً 150 افراد نے اس چلے میں شرکت کی. یہ ایک بہت بڑی خوش آئند بات ہے, اور یہ فگر تو میں اس لیے بتا رہا ہوں, یعنی یہ وہ فگر ہیں کہ جو جن کے نام لکھے گئے. اس کے علاوہ 40 افراد وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے اجازت طلب کی اور ان کو اجازت دی گئی اور ان حضرات نے چلہ کیا, یعنی وہ 40 افراد الگ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ویب سائٹ پر دعائے عز البحر پوری ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے, اس کا طریقہ, اس کے چلے کا طریقہ, پڑھنے کا طریقہ, اس میں جو جو پرہیز ہوتے ہیں, یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. تو بہت سے افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے ویب سائٹ پر دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے ای میل کے ذریعے, ان کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی یہ کریں, تو ای میل کے ذریعے انہوں نے اجازت طلب کی. وہ 40 افراد, اس کے علاوہ 150 افراد اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے نام نہیں لکھے گئے, یعنی تقریباً یہ تعداد 200 تک یا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے, اللہ تبارک و تعالی اس میں اور اضافہ فرمائے, اور جتنے حضرات بھی کریں گے اور کر رہے ہیں, میں نے نشست میں بھی یہ بتایا تھا اس دن چلے والی نشست میں کہ اس کا ثواب حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو پہنچتا رہے. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اور انہوں نے ہی اس چلے کا طریقہ, اس کے قواعد, اس کے ضوابط, یہ تمام چیزیں ہمیں بتائیں. ابتدا میں 3-4 آدمیوں نے شروع کیا اور اب ماشاءاللہ تعداد 200 تک پہنچ چکی. جو یہاں پر ہیں وہ الگ ہیں, اس کے علاوہ ہالینڈ میں, انگلینڈ میں, دبئی میں, ساؤتھ افریقہ میں, ان تمام جگہ جو ہے یہ مریدین متقدین یہ کر رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس میں اور مزید اضافہ فرمائے. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے زبان کی حفاظت. یہ بڑا اہم موضوع ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ نہیں. ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتے, اور جس نے زبان کی حفاظت کر لی وہی کامیاب ہو گئے. اللہ نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں, یعنی خارجی نعمتیں نہیں, جو جسم کے اندر نعمتیں ہیں, ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت زبان ہے. یعنی پورا جسم آپ کا صحیح سلامت ہے لیکن قوت گویائی نہیں. کیسی بات ہے, آپ کا ہاتھ کام کر رہا ہے, آپ کا دماغ کام کر رہا ہے, آپ کی آنکھیں, آپ کے کان, ہر چیز, پورا جسم کام کر رہا ہے لیکن زبان کام نہیں کر, قوت گویائی نہیں. تو یہ قوت گویائی اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت. زبان کا حجم بہت کم ہے. کتنے فٹ کی زبان ہوگی؟ کوئی 4-5 فٹ کی زبان ہوگی. ایک مہاورتن کہہ دیتے ہیں کہ اس آدمی کی زبان تو بہت لمبی ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ واقعی وہ زبان لمبی ہے کہ منہ سے باہر نکل رہی ہے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ بد زبان ہے, یہ زبان کو قابو میں نہیں رکھتا. ویسے آپ دیکھیں تو زبان کا حجم بہت کم ہے لیکن اس کا فتنہ بہت بڑا ہے. اس کی وجہ سے انسان کی عزت بھی ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے انسان کو ذلت بھی ہوتی ہے. زبان کی وجہ سے اگر آپ کی زبان آپ کے قابو میں ہے تو آپ کی عزت ہے، کوئی غلط لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلے، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، چگلی نہیں ہوگی. اور اگر زبان قابو میں نہیں ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بلا کہہ دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، تو کیا ہوگا؟ عزت ہوگی، لوگ آپ کی عزت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے. اس آدمی سے بات نہ کرو گی تو بہت بد زبان ہے، اس کی زبان بہت غلط ہے. یعنی کیا زبان نے اور بھگتا پورے جسم نے. یہی زبان جو ہے آپ کے ہاتھ چمبا دے گی اور یہی زبان آپ کی پٹائی لگوا دے، ہے نا؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی کو برا بلا کر کے دیکھو. کیا زبان نے ہے جسم پٹ رہا ہے، کیا زبان نے ہے جسم کی عزت ہو رہی. اتنی سی چیز ہے، اسی کو قابو میں کر لو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں. اور یہی زبان نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتی ہے، اور یہی زبان نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کرتی ہے. آپ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ پڑھا، 10 نیکیاں لکھ دی گئیں، 10 درجے بلند ہو گئے، 10 گناہ مٹ گئے، ایک مرتبہ پڑھا. اور مسلسل پڑھتے رہیں، مسلسل نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو. نعت خوانی کر رہے ہیں، ثنا خوانی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے، کسی کی غیبت، کسی کی چگلی، کسی کی دل آزاری، جو بھی چیز اگر ہو ایسی، پھر کیا ہوگا؟ پھر گناہوں کا اضافہ ہوگا. اور یاد رکھیے، ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں، ہر انسان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کیا مطلب؟ ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں، جو لفظ اس کی زبان سے نکل رہا ہے وہ اس کو لکھ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نگہبان موجود ہے، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے ایک نگہبان موجود ہے. نگہبان کا مطلب کیا؟ کہ جو نگہبانی کر رہا ہے لفظ کی، اس کی زبان سے کیا لفظ نکل رہا. اور جو لفظ نکلا، ان الیمین وان الشمال قید، دائیں اور بائیں فرشتے موجود. جو دائیں طرف ہیں اس نے نیکیاں لکھ لی، جو بائیں جانب ہیں اس نے برائیاں لکھ لی. اب زبان سے اچھا کلمہ یا برا کلمہ نکلا، دونوں لکھے گئے. اس لیے اگر ہم زبان کو قابو میں کر لیں تو نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے. اور قابو میں کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ خاموشی. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. یہ ایک ایسا جملہ ہے اور ایسا فارمولہ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کے لیے نجات ہی نجات. سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث شریف، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. اور خاموش رہنا ہی مشکل ہے، ہاتھ تھک جائے گا، پیر تھک جائیں گے، زبان نہیں تھکتی. کوئی نہیں کہتا کہ بولتے بولتے میری زبان تھک گئی، اتنا سا ٹکڑا ہے، لیکن یہی فتنہ ہے. ذرا سی زبان ہلتی ہے کتنے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور ذرا سی زبان ہلتی ہے کتنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دیا جاتا. یہی زبان ہے نا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے، لوگوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہی فتنہ ہے، جس نے اس کو قابو میں کر لیا اس نے سب کو قابو میں کر. تو زبان کی حفاظت کا سب سے بہترین طریقہ خاموشی. آپ خاموشی اختیار کریں، خود اپنے اوپر کنٹرول کریں، اور جب ہم خود اپنا محاسبہ کریں گے، دیکھیں گے، ہمیں خود پتہ چل جائے گا کتنے مواقع پر ہم بے تکا بولتے ہیں، یعنی جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتے ہیں. آپ خود غور کریں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو، وہ آپ کو بتائے کہ یہاں تم غلط کر رہے ہو، یہاں صحیح کر رہے ہو، یہاں غلط بولے، یہاں صحیح بولے. بتانے کی ضرورت نہیں، ہم خود غور کریں، خاموش رہیں، خاموشی اختیار کریں. اچھا خالی خاموش رہیں وہ بھی مشکل ہے، تو اس لیے خاموشی میں اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زبان سے ذکر کریں، اور اگر زبان بند ہو تو دل سے ذکر کریں، اور اگر دونوں سے ذکر ہو جائے تو وہ تو پھر سبحان اللہ، زبان اور دل دونوں ایک. خاموشی، اب اس میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں. یہ جتنے اوراد و وظائف ہیں ان کے پڑھنے کا بتانے کا مقصد یہی، بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس پر ریسرچ کی. کسی سے کہہ دیا جائے کہ ایک گھنٹے تمہیں روزانہ خاموش رہنا ہے، مشکل ہے، نہیں رہ سکتا نا. اس کو بتا دیا 1000 مرتبہ اللہ الصمد تمہیں پڑھنا ہے، خود بخود خاموش، بچ گیا نا، جھوٹ سے بچ گیا، غیبت سے بچ گیا، چگلی سے بچ گیا، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، گالی سے، ہر چیز سے بچ گیا. ایک گھنٹے اس نے اللہ الصمد پڑھا، ایک گھنٹے زبان اللہ کے ذکر میں مصروف رہی، ایک گھنٹے شیطان سے دور رہا، رحمان سے قریب رہا، ایک گھنٹہ عبادت میں شمار ہوا، اور ایک گھنٹے زبان اللہ کا ذکر کرتے رہی، زبان میں اثر پیدا ہو گیا، اثر پیدا ہوا تو دعا قبول ہوگی. کتنی بڑی چیز. تو اس لیے یہ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، اب آپ سب خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. ہر ایک کے معاملات الگ ہیں، کوئی دعائے حفظ البحر پڑھ رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات پڑھ رہا ہے، کوئی درود تاج پڑھتا ہے، کوئی قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھتا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے معاملات ہیں. اب جتنا ٹائم آپ کا وظائف میں صرف ہو رہا، مثلا ایک گھنٹے کا آپ کا وظیفہ ہے یا کسی کے دو گھنٹے کا وظیفہ ہے، وہ یہ غور کرے کہ 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے وظیفے پڑھتا ہوں. مثلا ایک وظیفہ فجر کے بعد ہے، ایک ظہر کے بعد، ایک عصر کے بعد، یا فجر اور عشاء کے بعد. آپ یہ حساب لگا لیں کہ فجر کے بعد جو میں پڑھتا ہوں اس میں کتنی دیر لگتی ہے، اور عشاء کے بعد جو میں پڑھتا ہوں اس میں کتنی دیر لگتی ہے. اگر 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں یہی 2 گھنٹے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں، یہی 2 گھنٹے. اور اس کے علاوہ پھر کوشش کریں کہیں کسی محفل میں ہو، کسی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں. اکثر مشاہدات میں دیکھنے میں آتا ہے کتنا ٹائم ہم لوگ فضول باتوں میں ضائع کر دیں، اور وہ باتیں ایسی ہیں جس سے نہ ہمیں فائدہ نہ دوسرے کو فائدہ. انسان وہی کام کرتے ہیں نا جس سے فائدہ ہو. مثلا ایک مثال دے دوں، بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، حکومت پر تنقید، مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ یا میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ سربراہ مملکت پر ہم تنقید کریں، دیکھو ملک میں یہ ہو رہا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں، گیس نہیں، ساری چیز، نہ مجھے فائدہ ہوا نہ آپ کو فائدہ ہوا. ہاں جس کے لیے کہا گیا اس کو فائدہ ہو، کیوں؟ اس کی غیبت کی نا، اس کے گناہ ادھر، آپ کی نیکیاں ادھر، ہم کیوں دوسرے کے گناہ دھو رہے ہیں؟ نہ کرنے والے کو فائدہ، نہ سننے والے کو فائدہ، جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کو فائدہ، گناہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، میں پہلے ایک نشست میں بتا چکا ہوں، ایک آدمی ان کی غیبت کرتا تھا، برائی کرتا تھا. لنگر تیار ہوا، خادم سے فرمایا ایک تھال بریانی کا بھر کے اس کے گھر بھیج دو، روزانہ بریانی جاری، کافی دن ہو گئے، کھاتا بھی تھا برائی بھی کرتا تھا، ارے یہ ایسے ہی پی رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، یہ ہیں، اور روزانہ بھیج رہے پابندی سے. ایک دن اس کی بیوی نے کہا، بڑا بدبخت آدمی ہے، حضرت کا لنگر روزانہ کھاتا ہے پھر برا کہتا ہے، ارے توبہ کر لے، روزانہ بھیج رہے ہیں. اس نے کہا میں آج سے توبہ کر، اب میں ان کی غیبت نہیں کروں گا. حضرت نے بلایا خادم کو، آج سے نہیں بھیجنا. یہ کیا بات ہوئی، روزانہ تو آپ بھیج رہے تھے. فرمایا وہ ہمارا دھوبی تھا، ہمارے گناہ دھوتا تھا، ہم اجرت بھیج دیا کرتے، گناہ دھوتا تھا، ہم اجرت بھیج دیا کرتے، اس نے توبہ کر لیا، ہمیں کیا ضرورت ہے بھیجنے کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے کلام کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، 4. ایک قسم تو یہ ہے کہ جس سے کرنے والے کو فائدہ، جیسے جو کلام کر رہا ہے اس کو فائدہ. एक किस्म ये है कि जो सुन रहा है उसको फायदा, एक किस्म ये है, तीसरी किस्म के दोनों को फायदा, समझ में आ गई, और चौथी किसी को फायदा नहीं, ना करने वाले को फायदा ना सुनने वाले को फायदा, किसी को फायदा नहीं, बिल्कुल ला यानी बेकार बात, चौथी किस्म ये है। इससे बचना जरूरी है। और अक्सर हम ऐसे ही काम करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि जिससे हमें कोई फायदा ही नहीं हो, हम जिससे कर रहे हैं उसको भी फायदा नहीं, जो हम कर रहे हैं हमें भी फायदा नहीं, हाँ तीसरे को फायदा पहुंच जाएगा जिसकी गीबत कर रहे हैं कि उसके गुना इधर, उसकी नेकियां इधर, हमारे गुना। तो ये चीज है, इसलिए हमारी नेकियां उधर और उसके गुना इधर, समझ गए ना बात। तो इसलिए जब हम बात करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं इससे हमें क्या फायदा हो रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था कि बहुत से मौके ऐसे हम टाइम जाया करते हैं, मसलन आप शादी में गए, बारात आने में देर है, आप इंतजार कर रहे हैं, अब उसके बगैर तो नहीं जा सकते ना, शिरकत करनी जरूरी है, आप फजूल बैठे हैं तो क्या करें, बातें करेंगे, आप एक काउंटर लेके बैठ जाए, दुरूद शरीफ शुरू कर दें, लोग बातें करते रहे, आप खामोशी से दुरूद शरीफ पढ़ते, वो टाइम जो है आपका इबादत में शुमार हो जाए। इसी तरह आप किसी ऐसे सफर पर जा रहे हैं, आपको गाड़ी का इंतजार है, उसमें टाइम जाया हो रहा है, या आप बस में बैठे यहां से और आपको जाना है सदर, एक घंटा लगेगा, और अगर ट्रैफिक जाम हो गया तो उससे ज्यादा लगेगा, फजूल बैठे हैं बातें कर रहे हैं या खामोश बैठे हैं, उस टाइम को जाया ना करें, दुरूद शरीफ शुरू कर दें या कोई भी वजीफा शुरू कर दें जो आपके विर्द में है, जितनी देर आप पढ़ते रहेंगे उसकी बरकत क्या होगी कि सफर बखैर आफियत तय हो जाए, और जितना टाइम आपका इंतजार में है वो जाया नहीं होगा, नामाए आमाल में लिखा जाएगा इसने इतनी देर अल्लाह का जिक्र किया, ये फरिश्ते मौजूद हैं, ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए इन तमाम चीजों को हमें अपने जहन के अंदर रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें यह पता चल जाए कि इस महफिल में एक सीआईडी का आदमी मौजूद है, एक इंटेलिजेंस का आदमी मौजूद है, एक हुकूमत वक्त का आदमी मौजूद है, तो हम हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, पता नहीं कौन सा आदमी, पता नहीं ना, खामोशी से आकर बैठ गया, हाँ इतना आपको पता चल गया कि आज की इस नशिस्त में एक आदमी इंटेलिजेंस का मौजूद है, अब घबरा गए, हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करनी है, वो खामोशी से लिखकर, या लिखना तो आजकल तो लिखना तो मौकूफ ही हो गया, अब तो मोबाइल मौजूद है, मोबाइल को ऑन करके वो सीधा रख दिया, आपकी पूरी बात टेप कर ली, पूरी की पूरी बात पहुंच गई, बमें तस्वीर के पहुंच गई, अब तो और खतरनाक बात है, लिखना तो अब मौकूफ भी हो चुका, लिखने की जरूरत ही नहीं है, पूरी बात, बल्कि वो लाइव भी सुनाई जा सकती है, जिसका भी आदमी है, जिसका भी जासूस है, सुना सकता है ना, भाई आपकी महफिल में आके बैठ गया, या उसने किसी और महफिल में आपसे कोई बात पूछी, फलां साहब के मुतालिक आपका क्या इरादा है, क्या राय है, आपने उसकी बुराई शुरू कर दी, उसने मोबाइल ऑन कर दिया, सब रिकॉर्ड करके वहां पहुंचा, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, हो सकता है, हो रहा है। तो मिसाल ये दे रहा था कि अगर ये पता चल जाए कि हुकूमत का आदमी मौजूद है, हम हुकूमत के खिलाफ कोई बात नहीं करते, हमें ये पता है या नहीं कि अल्लाह ताला की दो सीआईडी हर वक्त हमारे साथ मौजूद है या नहीं, पता है ना, एक दाएं जानिब है एक बाएं जानिब, और कुरान कहता है मा यल्फज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कोई लफ्ज नहीं निकलता मगर ये कि उस पर निगहबान मौजूद है, जो लफ्ज हमारी जबान से निकलता है उस पर निगहबान मौजूद है, वो लिख रहा, नेक काम हुआ, अच्छी बात निकली, फौरन उसने लिख, और खुदा ना खास्ता झूठ, गीबत, चुगली, फहज गोई, कोई गलत बात जो बाएं जानिब है उसने लिख, दो निगहबान आपके साथ हर वक्त मौजूद हैं, इसलिए जाहिर में या बातिन में, सबके सामने या अलहदा में, तन्हाई में, कभी भी जबान से कोई गलत जुमला ना निकालिए, कभी भी जबान से गलत जुमला ना निकालिए, क्यों, आप सोचते मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा, मैं तो कमरे के अंदर हूं, मैं तो घर के अंदर हूं, मुझे तो कोई नहीं देख रहा, जब कोई नहीं देख रहा तब भी एक देखने वाला जो देख रहा, और उसकी सीआईडी ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، وہ لکھ رہے، نیکی اور بدی دونوں لکھی جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دونوں چیزیں اس نے رکھی، وہ خود بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اور دو سی آئی ڈی جو اس نے رکھی وہ بھی لکھ رہے. فرشتے جو ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں نیکی اور بدی، اور اس نے، اس کی شان تو خیر بہت بلند ہے، اس نے اپنے نیک بندوں کو بھی یہ صفات عطا فرمائی ہیں کہ ان کے خلاف بھی اگر کہیں کوئی بات ہوگی تو وہ بھی جان لیں. حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہی ہیں، ایک جگہ پہنچے، آپ نے فرمایا آج ذکر ہوگا، جیسے ہم نشی سے پہلے ذکر کرتے ہیں نا، ذکر ہوا، سارے مریدین بیٹھ گئے، لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کا ذکر ہوا، حق ہو کا ذکر ہوا، مریدین کا مجمع تھا، کثرت، آواز بھی بلند. اب جب آواز بلند ہوئی تو ایک قاضی صاحب تھے، ان کے گھر کے برابر ذکر ہو رہا تھا، حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ ان کے گھر کے برابر ہی قیام فرماتے، تو ظاہر ہے جب دیوار سے دیوار ملی ہو تو آواز پہنچ جاتی. قاضی صاحب نے اپنی بیگم سے مذاق میں کہا، مذاق اڑاتے ہوئے، یہ غوغاں کرنے والے کہاں سے آ گئے، غوغاں کرنے والے کہاں سے آ گئے. اس نے کہا مجھے کیا پتا کہاں سے آ گئے، ہنس کے مذاق اڑا کے بات آئی گئی ہوگی. قاضی صاحب اور ان کی بیوی، تیسرا کوئی نہیں. خیر ذکر ہو گیا، آپ نے دعا فرما دی، آپ نے فرمایا صبح ہم اس شہر میں جتنے بزرگان دین ہیں ان کے مزارات پر حاضری دیں گے. مریدین نے کہا حضور ہم بھی چلیں گے، فرمایا چلو. صبح ہو گئی، حضرت نے مریدین کو لیا، اتفاق سے قاضی صاحب بھی حاضری دینے کے لیے گئے مزار پہ، یہ حاضری دے کر باہر نکل لائیں اور حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ اندر داخل ہو. جیسے ہی حضرت کے چہرے پر نظر پڑی، نور ولایت چمک رہا، دیکھتے ہی قاضی صاحب حیران، یہ کون ہے، کون شخصیت. اور یاد رکھو جس میں روحانیت ہوگی وہ ہزار میں ایک ہی نظر آئے گا، کہیں بھی چلا جائے ایک ہی نظر آئے گا، دل کہے گا یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے، یہ الگ ہی ہے، الگ ہی پتہ چل جائے گا. عبادت کا نور چہرے پہ ہوتا ہے. مخدوم سمنانی کی تو بات ہی الگ ہے، غوث العالم، تارک السلطنت، محبوب یزدانی. قاضی صاحب نے دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئے، لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، کون ہے یہ. مخدوم صاحب نے فرمایا ہم غوغاں کرنے والے ہیں، جو بیوی سے کہا تھا نا یہ غوغاں کرنے والے کہاں سے آ گئے، فرمایا ہم غوغاں کرنے والے ہیں. اب تو گھبرا گئے، قدموں پہ گر گئے، حضور معافی چاہتا ہوں، فرمایا یہی کہا تھا نا یہ کہاں سے آ گئے، ہم وہی تو ہیں. سوچا کہ وہاں تو کسی کو پتا نہیں تھا، میں نے تو بات اپنی بیوی سے کہی تھی. اللہ کے ولی کے کشف کا حال یہ ہے کہ وہ ادھر اپنی بیوی سے علیحدگی میں بات کر رہا ہے حضرت کے متعلق، اور حضرت نے دوسرے دن بتا دیا. تو یہ تو بزرگان دین کی بات ہے، یہ تو ولی اللہ کی بات ہے، نبی اللہ کی بات کیا ہو، اور نبی اللہ کی بات الگ ہے، نبیوں کا سردار ہے، اس کا مقام کیا ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اپنے ولیوں کو عطا فرمایا، اپنے نیک برگزیدہ بندوں کو، دل کے خطرے پر مطلع ہو جاتے، جو دل میں آیا انہوں نے سمجھ لیا. اس نے اپنی یہ صفات اپنے کرم سے اپنے نیک بندوں میں پیدا فرما دی. چہرہ دیکھ کر بتا دے دل میں کیا ہے، چہرہ دیکھ کر بتا دے دل میں کیا ہے. ہم سے کوئی آ کر کہے، کوئی بات کہے تب، اور وہ دل پڑھ لیتے کہ یہ دل میں کیا لے کر آئے، اس کے دل میں ارادہ کیا ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی زبان جو کچھ کہہ رہی ہے اس کا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں. اگر قلب اور زبان ایک ہے، قلب اور زبان ایک ہے، تب بندہ نیک ہے. اگر نیک ہونا چاہتے ہو تو دل اور زبان کو ایک کر لو. ایسے نہیں کہ کوئی آئیے آئیے بیٹھیے حضرت، और जब चल लगा रही ये तो चीटर आदमी, इससे बड़ा कोई वो थोड़ी। तो बातें हो गई ना, सामने कुछ बाद में कुछ, जाहिर कुछ बातिन कुछ। तरीकत का उसूल ये है, जो जबान पर है वही दिल में है, जो दिल में है वही जबान पर। तो दिल और जबान एक है तो बंदा नेक है। खैर बात आगे चली गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जबान को काबू में करने का तरीका, पहली चीज खामोशी। अब यहां आप अपने जहन में रखिएगा, आखिर में हम आपसे पूछेंगे, पता चल जाएगा कौन प्रेजेंट माइंड के साथ है और कौन गायब। ऐसे भी है ना, मौजूद यहां पर है, जहन बंदर रोड पे घूम रहा है, या कि मुझे तो अभी वहां जाना है, अभी ये काम करना है, अभी वो काम करना है, गर्दन हिलाई जा रही है लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा। जबान को काबू में करने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे पहला तरीका खामोशी। मन समत नजा, हदीस शरीफ की रोशनी में जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाली। ये पहला तरीका याद रखिएगा। दूसरा तरीका, इसी खामोशी में अल्लाह का जिक्र। और अल्लाह का जिक्र क्या है, अगर आप कोई वजीफा नहीं पढ़ रहे आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और इसके अलावा क्योंकि आप अहले तरीकत अहले मोहब्बत हैं, हर आदमी को कोई ना कोई वजीफा बताया गया है, तो जब ऐसी जगह हो जहां खामोश रहना हो आप अपने वजाइफ शुरू कर दो, पढ़ते रहिए, जितनी देर पढ़ते रहेंगे इबादत में शुमार हो जाए। दो चीजें। तीसरी चीज अपना मुहासबा। आप खुद देखें कि मैं कितना ज्यादा बोल रहा हूं। अच्छा, बाद लोगों की आदत ये होती है कि ज्यादा बोलकर दूसरे पे असर, दूसरे पे असर। और ज्यादा बोलने में क्या होता है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अहयाउल उलूम में फरमाते हैं, और बड़ी बेहतरीन बात है, अगर इसको सुनकर याद रखेंगे तो बड़ा फायदा हो। फरमाते हैं जिसका कलाम ज्यादा होता है उसकी लग्जिशें ज्यादा होती, जिसका कलाम ज्यादा होता है उसकी लग्जिशें ज्यादा होती हैं, और जिसकी लग्जिशें ज्यादा होती हैं उसके गुनाह ज्यादा होते हैं, और जिसके गुनाह ज्यादा होते हैं वो आग का ज्यादा मुस्तहिक होता है, जहन्नुम का। बात समझ में आई? और मैं इसको आसान कर दूं, जिसका कलाम ज्यादा होता है उसकी लग्जिशें ज्यादा होती हैं। लग्जिश का मतलब गलती, लग्जिश का मतलब गलती, और कलाम का मतलब गुफ्तगु, बात। फरमाया जिसका कलाम ज्यादा होता है उसकी लग्जिशें ज्यादा होती हैं, मतलब यह है जो आदमी ज्यादा बोलेगा कोई ना कोई गलती करेगा। आप देख ले, आप खुद मुशाहिदा करके देख ले, अक्सर लोग होते हैं ना बोलने की आदत होती है, बहुत ज्यादा बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि नॉन स्टॉप, दरमियान आता ही नहीं गुफ्तगू में। एक साहब आए मेरे पास, बोलना शुरू कर दिया, इतना बोले इतना बोले इतना बोले, तो किसी साहब ने कहा कि आप दरमियान में नहीं बोले। मैंने कहा दरमियान आए नहीं, दरमियान ही नहीं आया तो मैं क्या बोलू। अरे वो रुके तो मैं कुछ बोलू ना, वो तो मुसलसल बोलते चले जा रहे, नॉन स्टॉप ट्रेन चली जा रही है तेजगाम, तो वो रुकेगा तो मैं बोलूंगा ना। तो इसलिए इस चीज से अपने आप को बचाना चाहिए, अगर आप नॉन स्टॉप बोलेंगे जरूर गलती करें, कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाएगी जो पकड़ हो जाएगी। अच्छा, बाज दफा क्या होता है, बात करते में हम दूसरों को हंसाने के लिए झूठ बोल देते, अक्सर ऐसा होता है, और जो कसरत से बोलता है वो कसरत से झूठ भी बोलता है। वो देखते ना सबकी तवज्जो मेरी तरफ है, सब मेरी बात सुन रहे हैं, उनको हंसाने के लिए जरा लुत्फानंदोज करने के लिए झूठ, झूठ की आमेजिश शामिल हो गई। मैं फला जगह गया तो ये हो गया, मैं वहां गया तो ये हो गया, ये हो गया, सब झूठ हो गया। और जितना झूठ था वो बाएं जानी बारे ने लिख लिया, इधर तो लोग खुश हो गए हंस लिए और उधर लिख लिया गया। अब क्या हुआ, जब वहां पहुंचोगे सब सामने है, इतना झूठ है इतना सच है, तुमने जो लोगों को बताया तो ये झूठ बताया, ये सच बताया और ये झूठ बताया, दोनों चीजें। तो जिसका कलाम ज्यादा होगा उसकी लग्जिशें ज्यादा होंगी, और जिसकी लग्जिशें ज्यादा होंगी उसके गुना ज्यादा होंगे। गुना इसीलिए ज्यादा होंगे कि जब बोलेगा गलत बोलेगा गुना में शुमार हो जाए। जबान से कोई जुमला ऐसा निकल गया, पकड़ हो गई, पकड़ हो जाती। दो आदमी, दोनों को सजाए मौत हो गई, एक वाकया है, सजाए मौत हो गई, बल्कि सजाए मौत से पहले मुकदमा चल रहा है। एक ने कहा या अल्लाह इंसाफ इंसाफ इंसाफ, इंसाफ कभी नहीं मांगो, याद रखो अल्लाह से इंसाफ कभी नहीं मांगो, अगर वो इंसाफ कर देगा तो सीधे जहन्नुम में पहुंचो, फिर एक एक अमल का हिसाब होगा, एक एक अमल का हिसाब होगा। इंसाफ नहीं मांगो, रहमत मांगो, उसका करम मांगो, उसका फजल मांगो। मौला इंसाफ के काबिल नहीं, अदल के काबिल नहीं है, फजल के काबिल। अदल तो ये है कि एक एक अमल पर हिसाब ले और उस पर सजा दे, ये अदल है। और बगैर हिसाब किताब के बख्श दे तो फजल है। दोनों हम वजन है ना, अदल और फजल। अगर एक एक अमल पर हिसाब ले वो हमारा और सजा दे तो उसका अदल है। और अभी अपने हबीब के सदके में बिना हिसाब और किताब बख्श दे तो फजल। अब क्या चाहते हो? अब अदल कोई नहीं चाहेगा, अब सब फजल चाहेंगे। मारा तू अपने फजल से बख्श दे। और हकीकत है अदल के काबिल नहीं। किस वक्त क्या अमल हमसे हो गया, कसदन या सहवन, या जबान से कोई जुमला निकल गया और वहां लिख लिया गया, फिर क्या करो? तो मुकदमा चल रहा है, वो कहता है इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ। और दूसरा, मौला रहम चाहिए, तेरा करम चाहिए, तेरा फजल चाहिए। दोनों सजाएं मौत के मुस्तहिक। एक फारिग हो गया, एक रिहा हो गया। फारिग हो गया, चढ़ा दिया दार पे सजाए मौत। जो इंसाफ मांग रहा था मौत की सजा हो गई, और जो फजल मांग रहा था रिहा हो गया। लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, इसने तो काम किया था, ये कैसे रिहा हो गया? उसमें तो खाली इल्जाम था, उसको सजाए मौत हो गई। बुजुर्गों ने कहा नहीं, कोई ना कोई बात होगी। जब तहकीक की गई, पता चला कि जिसको सजाए मौत हुई थी उसने बचपन में किसी को कत्ल कर दिया, और किसी को पता नहीं था, चंद लोग जानते थे। बात आई गई हो गई, बड़ा हो गया, जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, पता नहीं चला, लेकिन वहां तो लिख लिया गया ये काम हुआ है, इससे गुना। और इधर जिससे कोई गलती हो गई थी वो तो इंसान मांग रहा, मौला मैं तौबा करता हूं, मुझे माफ कर दे, अपना फजल अता कर दे। तो जो इंसाफ मांग रहा था वो इंसाफ हुआ, तूने किया था उसके बदले। और जो रहम मांग रहा था उस पर रहम कर दिया गया, जाओ माफ करो। जबान की बात, जबान के अल्फाज पकड़े जाते हैं अल्लाह की बारगाह में, याद रखिए। इसलिए कभी भी आदमी क्या है, उसके पास इख्तदार हो, इख्तियार हो, माल हो, दौलत हो, कितनी भी चीज हो, कभी भी अकड़ कर ना कहेगा हां मैं ये कर सकता हूं। अगर यही लफ्ज वहां पकड़ लिया गया सब छिन जाए। एक रात में तख्त से तख्ता हो जाता है। सल्तनत एक रात में छिनी है या नहीं छिनी, और एक रात में मिली है या नहीं मिली, होता है। तैमूर लंग, एक बादशाह का नाम सुना है ना, हिंदुस्तान में, सो रहा है दरख्त के नीचे, और एक सांप उसके ऊपर फन फैलाए हुए, ऐसे साया किए हुए। एक बुजुर्ग गुजर रहे, देखा गौर से, इसको बादशाहत मिलने वाली है, यहां सो रहा है। अल्लाह के वली, उनके हाथ में असा था, लाठी, जोर से उसकी टांग पे मारी, टांग तोड़ दी। इतनी जोर से मारी कि टांग ही टूट गई। वो घबरा के उठा, अरे तुझे बादशाहत मिलने वाली यहां पड़ा हुआ है, जा तुझे बादशाहत मिलेगी। उठ के चला गया। फिर असबाब पैदा हुए और सारी चीजें हुई। तैमूर लंग, लंग इसीलिए कि टांग में लंग था, वो वही लाठी जो पड़ी थी उसी की वजह से था, बादशाह बन गया। एक रात में बादशाह छिन सकती है और एक रात में मिल सकती है। इज्जत और जिल्लत ये उसी के हाथ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह ने फरमाया ये हुकूमत, ये सल्तनत, ये इख्तदार, ये इख्तियार, ये इज्जत, ये जिल्लत, ये तमाम चीजें ये हमारे कब्जे इख्तियार में, तुम क्या समझते हो? एक रात में तख्त से तख्ता हो जाएगा, एक रात में सल्तनत छिन जाएगी, बादशाह से फकीर हो जाओ और फकीर बादशाह हो जाए। इसलिए इंसान को ये चाहिए कि जब भी वो बोले अपनी जबान को काबू में रखकर बोले। मेरी जबान से किसी की गीबत ना हो, चुगली ना हो, झूठ ना निकले, दिल आजारी ना हो, कोई बात ऐसी ना हो जो अल्लाह की बारगाह में पकड़ी जाए, लिखी जाए कि इसने गलत किया। और लिखने वाले दोनों मौजूद हैं, लिखने वाले दाएं तरफ और बाएं तरफ। जो दाएं जानी वाला फरिश्ता है نیکیاں لکھ رہا اور بائیں جانب والا بدیاں لکھ رہا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دائیں جانب والا تو بیچارہ خاموشی بیٹھا رہتا ہے, کوئی نیک کام کر نہیں, بائیں جانب والا بیچارہ لکھ لکھ کے تھک گیا, یہ تو بولے ہی جا رہے اور مسلسل غلط بول رہے ہیں. کتنے دفتر تیار ہو گئے ہوں, لکھ رہے ہیں نا. اچھا ایک بات قابل غور ہے, کبھی آپ نے یہ سوچا کہ یہ جو دونوں فرشتے لکھ رہے ہیں ان کے پاس کاغذ کہاں سے آئے, قلم کہاں سے آئے؟ اچھا چلو کاغذ اور قلم موجود ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن کتنے دفتر تیار ہو جائیں گے پوری زندگی کے؟ اگر ایک گھنٹے کی تقریر لکھی جائے تو فل اسکیپ سائز کے کم سے کم 10-20 پیپر تو بنیں گے نا, اور اگر آپ ٹائپنگ کر لیں کمپوزنگ کر لیں تو چلو کچھ کم ہو جائے گا. اب پوری زندگی کے دفتر کے دفتر تیار ہو رہے, کتنا بولتا ہے آدمی, مسلسل بولتا ہے نا. میرے خیال سے بعض لوگ تو جب سوتے ہوں گے جب ہی چپ ہوتے ہوں, جب اٹھتے ہیں اٹھتے ہی بولنا شروع, جب سوئیں گے تو جب ہی. اسی لیے اگر کوئی ایسا آدمی سو رہا ہے, یعنی سونے تو اٹھانا نہیں, ظالم کی نیند اس کی بیداری سے بہتر, اٹھے گا تو پھر بولے گا, پھر بیتو کی باتیں بولے گا, سو رہا ہے تو جب تک چپ ہے زبان بھی کہتی ہوگی یا اللہ اس کو سوتا ہی رکھے کہ میں تو مجھے تو سکون ملے گا. اب ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ پوری زندگی, اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے, 60 سال میں کتنے لفظ اس نے بولے ہوں اور کتنے اچھے کتنے برے یہ سارے لکھے گئے ہوں گے نا. اب اگر اس کو لکھا جائے تو کتنے دفتر کتنے رجسٹر تیار ہو جائیں گے؟ کیسے؟ سائنس نے مسئلے کو حل کر دیا. USB جانتے ہو نا, نہیں جانتے تو نعمان رحمانی سے پوچھ لینا, یہ بتا دیں کتنی چیزیں ہیں, اتنی سی چیز ہے اس کے اندر, پوری پوری تقریریں, پوری کتابیں, کتنے بڑے دفتر, اتنی سی چیز ہے اس کے اندر, اور وہ لگا دو شروع ہو جائے سلسلہ. جب انسان ایسی چیز تیار کر سکتا ہے تو خالق کائنات کی تو شان بہت بلند. انسان نے تیار کی نا, انسان نے تیار کی. اب ایک چھوٹا سا ٹیب آپ لے لیں, اگر آپ ایک کتاب ایک تفسیر اٹھا کر جائیں یا ایک تفسیر کا سیٹ پورا پورا آپ اٹھا کے جائیں, وزنی بھی ہے بھاری بھی ہے اور اٹھانے میں بھی دقت ہے, ٹیپ کے اندر آپ نے کر لی پوری, گھماتے جائیے پڑھتے جائیے گھماتے جائیے, کتنی تفسیریں اس کے اندر ہیں, کتنی کتابیں اس کے اندر, ساری چیزیں اس کے اندر. اور اسی کو دیکھ کر ایک اور نقطہ بھی سمجھ میں آیا, امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے, اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں ہے, اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے, انا نقطہ تو تحت البا اور میں اس با کا نقطہ ہوں, حضرت علی فرما رہے کرم اللہ تعالی وجل کریم. سارے قرآن میں جو کچھ وہ سورہ فاتحہ میں, کیسے آ گیا؟ قرآن کی 7 منزلیں سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں, سارا قرآن سورہ فاتحہ میں, یعنی اجمال اس میں ہے, تفصیل قرآن میں ہے. اگر اس کو سمیٹ دو تو سورہ فاتحہ ہے, اور پھیلا دو تو قرآن ہے, اور پھر جو کچھ سورہ فاتحہ میں وہ بسم اللہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتنی سی آیت اور سب کچھ اس کے اندر. پھر فرمایا یہی نہیں, جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کی با میں ہے, اس کے اندر کہاں, یہ بھی نہیں, جو کچھ اس میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. نقطہ کتنا سا ہوتا ہے؟ اتنا سا, اس نقطے میں سب کچھ ہے. فرمایا میں وہ نقطہ ہوں, حضرت علی فرما رہے انا نقطہ تو تحت البا, میں اس با کا نقطہ میں ہوں. یہ سارے علوم سمیٹ کر مولا کائنات میں جمع کر دیے, ایک نقطے میں جمع کر دیے. سائنس آج تحقیق کر کے ثابت کر رہی ہے کہ ہزاروں کتابیں ہزاروں تفسیریں سب ایک ٹیپ میں جمع کی جا سکتی ہیں, مولا کائنات نے 1400 سال پہلے فرما دی. سائنس تو آج تحقیق کر رہی ہے, وہ پہلے فرما چکے, پتہ چلا کہ یہ سب کچھ इंसान ने किया है, ये चिप इंसान ने बनाई है, यूएसबी इंसान ने बनाई है, टैब इंसान ने बनाए, कंप्यूटर इंसान ने बनाया, ये सब इंसान ने बनाया, जब ये कर सकता है तो खालिक कायनात नहीं कर सकता। इसलिए ये जितने दफ्तर तैयार हो रहे हैं इसमें कोई फिक्र की जरूरत ही नहीं, कोई हैरत की बात ही नहीं कि ये कितना लिखा जा रहा है। जब इंसान पैदा हुआ या जब से उसने बोलना शुरू किया, जब से लिखना शुरू किया ना, जब से लिखना शुरू किया और उसने मरते दम तक वो बोलता रहा, हर नेक और बद जो जुमला उसके मुंह से निकला फरिश्ते लिखते रहे, कितने दफ्तर तैयार हुए, ये अल्लाह की शान है, सबका सब मौजूद है। इसलिए हमें ये चाहिए कि जो लफ्ज हम अपनी जबान से निकालें हम इस तरह निकालें कि उसकी अल्लाह की बारगाह में पकड़ ना, शान उलूहियत में, शान रिसालत में, शान अहले बैत में, शान सहाबा में, शान औलिया अल्लाह में किसी किस्म की गुस्ताखी का शायबा बिना इस तरह रहो। जब इस तरह बोलोगे तो जबान काबू में रहे और कोई जुमला ऐसा नहीं निकलेगा। मन समता नजात, जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पाई, खामोशी और अपनी जबान को हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रखिए, मसरूफ रखिए। जब मसरूफ रहेगी खुद ब खुद लफ्ज़ चले, बल्कि लिखा जाएगा इसने इतनी देर अल्लाह का जिक्र किया। और दूसरी एक बड़ी अहम बात है, जबान का असर दिल पर होता है, एक फैक्ट हकीकत, जबान का असर दिल पे होता है। ये जो अल्फाज हम बोलते हैं ना ये असर रखते हैं। बाद लोग कहते नहीं जी अल्फाज में क्या असर है, मसलन जो लोग इन चीजों को नहीं मानते कहते जी ये दम कर दिया, दम में असर है, खाम खाई पढ़ के दम कर रहे हो बीमारी चली जाएगी दम से, अल्फाज में क्या असर है। एक बुजुर्ग से पूछा किसी ने, एक आ गया वहां पर नंबर दो टाइप का, ये जो आप पढ़ पढ़ के दम कर रहे हैं ये क्या इसमें असर है, कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा देखो अल्फाज असर रखते हैं, कहा नहीं अल्फाज असर नहीं रखते, नहीं रखते उनका नहीं। उन्होंने इसको कह दिया गधा, गुस्सा, ये क्या बात हुई, मैं आपको गधा मालूम हो रहा हूं, कहा असर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना असर, आप गधे तो नहीं बन गए लेकिन असर हुआ नहीं, हाँ असर हुआ, का इसी तरह अल्फाज असर है, अल्फाज बेजान नहीं है, अल्फाज असर रखते हैं। किसी को गधा कह दो तो मानने के लिए तैयार हो जाएगा और उसकी तारीफ कर दो तो खुश हो जाएगा, यही अल्फाज है ना, असर रखते हैं। तो जब ये अल्फाज, जब बुरे अल्फाज असर रखते हैं तो कलाम इलाही के अल्फाज असर नहीं रखते, और वली की जबान से निकले तो असर नहीं रखते, असर रखते हैं। जब बुरे अल्फाज असर रखते हैं तो अच्छे भी असर रखते हैं, और इस जबान का असर दिल पर जरूर होता है। अगर आप इबादत करेंगे आपका दिल साफ हो जाए। अब इसकी एक दलील मैं ऐसी पेश कर दूं जिसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस शरीफ, इसका मफहूम यह है, सरकार ने फरमाया दिलों पर जंग लगता है, जंग जैसे लोहे पे लगता है ना, दिलों पर जंग लगता है। फरमाया अस्तगफार तुम्हारे दिलों की पॉलिश है, अस्तगफार तुम्हारे दिलों की पॉलिश है। पॉलिश क्या होती है, कोई चीज आपने साफ की उसको चमकाने के लिए अलग से एक पाउडर उस पर मल दिया, स्टील का कोई बर्तन है कोई चीज है, पाउडर आते हैं ना उसको मल दिया, चमक पैदा हो। लेकिन सवाल यह पैदा हुआ, पाउडर तो हमने मला बर्तन पे तब चमक पैदा हुई ना, दिल पे क्या मला? हुजूर ने फरमाया अस्तगफार दिलों की पॉलिश है तो अस्तगफार दिल पे मलनी चाहिए ना भाई, लिखकर मलो दिल चमक जाए, नहीं जबान से पढ़ो दिल खुद ब खुद चमक जाए। तुम्हारी जबान का असर तुम्हारे दिल पे होगा, तुम अस्तगफार जबान से पढ़ोगे दिल तुम्हारा खुद ब खुद चमक जाएगा। पॉलिश इस तरह हो रही है जबान से दिल की पॉलिश, तो जिस तरह जबान दिल को साफ कर देती है इसी तरह जबान दिल को खराब भी कर देती है। याद रखिए जिस तरह जबान दिल को साफ करती है, पाक करती है, चमक पैदा कर देती है, इसी तरह यही जबान दिल को खराब भी कर देती है। आपने गीबत की दिल काला हो गया, आपने झूठ बोला दिल काला हो गया, आपने दिल आजारी की दिल काला हो गया, आपने खुदा ना खास्ता गुस्ताखी की किसी की शान में दिल काला हो गया, और कोई गलत बात जबान से निकली दिल काला हो। तो दिल और जबान का ताल्लुक बड़ा गहरा है। زبان کا اثر دل پہ ہوتا ہے اور دل کو کالا یا سفید یہ زبان ہی کرتی. اگر اپنے دل کو صحیح کرنا ہے, اب ہم یہ ذکر کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, زبان سے کر رہے ہیں نا, دل کیوں صاف ہو رہا ہے؟ دل کیوں صاف ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ زبان کا اثر دل پر ہوتا ہے. زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, دل خود بخود صاف ہوتا چلا ہے, اس کی کالک مٹتی جا رہی ہے, اس کی سیاہی مٹتی جا رہی ہے. تو اس لیے اگر دل کو صاف کرنا ہے پہلے زبان کو صاف کرنا, دل کو پاک کرنا ہے پہلے زبان کو پاک کرنا. کلمہ پڑھتے ہیں نا زبان سے, دل کیوں پاک ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ زبان کا تعلق دل سے ہے, زبان کا تعلق دل سے ہے. اگر ہمیں اپنے قلوب کو, قلوب و اذہان کو پاک اور صاف رکھنا ہے, اس سے پہلے ہمیں اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھنا. اور اس کے دو طریقے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ زبان کو سب سے پہلے تو جو غلط چیزیں ہیں ان سے روک لیں, جھوٹ, غیبت, چغلی, دل آزاری, فحش گوئی اور بہت سی چیزیں, اس سے روک لیں. دوسری چیز, اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھیں. اچانک ایک نقطہ ذہن میں آ گیا, وقت تو اب مختصر ہے لیکن میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. ایک صاحب کو ایک وظیفہ بتایا قرب الہی کے لیے, فجر سے پہلے پڑھنے کے لیے. پڑھنا شروع کر دی. جب میں نے پوچھا کتنا عرصہ ہوا, حضرت ایک سال ہو گیا لیکن لذت محسوس نہیں ہو رہی, وہ جو کیفیت ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی. اچھا, کیا وظیفہ تو زبردست ہے, آپ فجر سے پہلے پڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں, میں فجر سے پہلے اٹھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, پھر وظیفہ پڑھتا ہوں. ہم نے غور کیا تو واقعی پابندی سے, لیکن لذت پیدا نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا اچھا, غور کر کے بتائیں گے, آپ کے حالات پہ غور کریں گے پھر بتائیں. خیر, ان کے سامنے ایک ملازم آیا, میں بھی بیٹھا تھا, آتے ہی اس کو گالی, چھوٹتے ہی بات کرنے سے پہلے گالی, اور گالی بھی ایسی کہ وہ شروع کیا اوپر سے اس کے باپ دادا سے, آپ کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد خیر وہ چلا گیا جو بات, پھر فون اٹھایا اپنے جتنے ملازمین تھے ان کو, پھر کہہ رہے ہیں حضرت بیٹھے میں ورنہ میں دیکھتا. پھر میں نے کہا حضرت بیٹھے میں تو یہ حال ہے, بعد میں پتہ نہیں کیا کریں, پورے شجرے نصب کو ہی گالیاں دیں گے. خیر بہرحال, جب یہ سب کچھ ہو چکا تو میں نے کہا میں سمجھ گیا کیوں خوشو خوشو پیدا نہیں ہو رہا. میں سمجھ گیا. اچھا, آپ نے غور کر لیا؟ ان کا ہاں غور کر لیا. آپ تو کہہ رہے تھے میں دیکھ کے بتاؤں گا, میں نے کہا میں نے ابھی دیکھ لیا. اچھا, میں نے کہا بس یہ بات اس چیز پر آپ کنٹرول کر لیں. بات کہہ رہے نہیں, وہ کام ہی ایسا کرتے ہی. میں نے کہا میں کچھ لفظ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, وہ بول دیے گا. اگر اس کے بجائے آپ گدھا کہتے ہیں تو بہتر ہوگا, نہیں ہوگا؟ یہ جو فحش گالی آپ کے منہ سے نکلی ہے, یا میں کچھ اور اس کو احمق کہہ دیں, اس کو بے وقوف کہہ دیں, اس کو نا سمجھ کہہ دیں, ایسی گالی جو اس کے باپ دادا تھا. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, اس کا باپ جو ہے آپ جانتے ہیں وہ کیسے تھا؟ کہہ رہے نہیں, اگر وہ نیک ہوا تب گالی دی ہے اس کے باپ کو, اور سرکار نے فرمایا جو جس کو گالی دے گا اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو پلٹ کے اسی کی طرف, پلٹ کے اسی کی طرف آئے گی. تم نے اس کے باپ کو نہیں دیکھا, وہ ہو سکتا ہے نیک متقی پرہیزگار ہو, یہ بیچارہ ایسا ہو, وہاں بات پہنچے گی تو تمہارے اوپر لانتان ہوگی. وہاں تو انصاف ہوتا ہے, جو جیسا ہے ویسا ہی. اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھو. ملازمین کو بھی کبھی گالی مت دو. پتہ نہیں کس کی اولاد ہے, ایک کے متعلق انہوں نے کہا ہاں اس کے باپ کو تو میں جانتا ہوں. جانتے ہو نا کیسے؟ کہ ہاں وہ تو حافظ قرآن تھا. میں نے کہا پھر اب سوچ لو, تم حافظ قرآن کو اور وہ بھی جو دنیا سے جا چکا ہے, یقیناً جنت میں ہی ہوگا, اس کو تم ایسی گالیاں دے رہے ہو, خوشی خوشو خاک پیدا ہوگا, عبادت قبول ہوگی تمہاری؟ پھر سمجھ گئے, کہا کہ ہاں واقعی یہ غلط ہے. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. کہ قرب الہی کا وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں, ادھر اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں اور ادھر ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, خود بخود دور ہوتے جا رہے ہیں, کیسے پیدا ہو؟ خوشو خوشو نہیں پیدا ہوگا, کیفیت نہیں پیدا ہوگی. تو وظائف میں, عبادات میں خوشو خوشو پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. ہماری زبان سے کسی کے لیے کوئی غلط جملہ, فحش گوئی، گالی، کوئی چیز نہ نکلے، پہلی چیز. اس کے بعد پھر آپ وظائف پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں. یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کپڑے کو دھو رہے ہیں، دوسری طرف سے خراب کر رہے ہیں، ادھر دھویا ادھر خراب کیا، ادھر دھویا ادھر خراب کیا، کیا فائدہ ہو؟ ایک چیز ہے عبادت کرنا اور دوسری چیز ہے اسے بچانا. یہ بڑے نقطے کی بات ہے، عبادت کرنا اور اسے بچانا. نماز پڑھو تو اسے بچاؤ، روزہ رکھو تو اسے بچاؤ، حج کرو تو اسے بچاؤ، زکات و صدقات و خیرات و اسے بچاؤ. کیا مطلب؟ جو عمل کیا ہے اسے ضائع مت کرو، اسے محفوظ رکھو. آپ کہیں گے ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ نے ایک نماز پڑھی، 10 گالیاں دے دیں، ختم ہو گئی. آپ نے ایک روزہ رکھا، 10 جھوٹ بول دیے، 10 غیبتیں کر دی، کسی کی دل آزاری کر دی، ختم ہو گئے. جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، حساب برابر ہے، جتنے گناہ اتنی نیکیاں، ختم، سب برابر ہو، کیا فائدہ ہو؟ اس لیے نماز پڑھنا تو آسان ہے، لیکن پڑھی ہوئی نماز کو بچانا مشکل ہے. حج کرنا آسان ہے، کیے ہوئے حج کو بچانا مشکل ہے. اس لیے عبادت کرنا آسان ہے، عبادت کریں لیکن اس کو محفوظ بھی رکھیں. جو جو وظائف، جو جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں، نمازیں، حج، زکاۃ، صدقات و خیرات، جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی عمل اس کے بعد ایسا نہ ہو جائے کہ وہ عمل ضائع ہو. شیطان نے 6 کروڑ برس عبادت کی، بچا سکا اس کو؟ نہیں بچا سکا، سب ضائع ہو گئے. اس کے سجدوں کو اگر زمین و آسمان پر پھیلا دیا جائے، اتنے سجدے اس نے کیے کہ جگہ نہ رہے، ایک سجدہ بھی نہیں بچا سکا. اللہ کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، سرکار کے نور کو سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گئے. تو جب 6 کروڑ برس والا عبادت کو نہیں بچا سکا، تو ہم اور آپ کہاں سے بچا دیں؟ ایک چیز بھی اس کے نام اعمال میں نہیں، مردود. اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. جب وہ نہیں بچا سکا تو ہم کیسے بچائیں؟ ہم اسی طرح بچا سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے، اور بزرگان دین اولیاء کاملین کے فیضان سے بچ سکتے ہیں. اور بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم انہی چیزوں کو اختیار کریں جو اللہ کے ان نیک بندوں نے اختیار کی. اپنی عبادات کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں کہ اس میں ریاکاری کا شائبہ پیدا ہوگا. ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. جس کو بتانے کی ضرورت ہے وہ خود جانتا ہے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ خود جانتا ہے. لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت؟ وہ اگر قبول کر لے تو اس کی مہربانی، اس کا کرم، اس کا فضل. تو اپنی عبادات کو چھپائیں، چھپ کر، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آپ نے کیا کیا؟ اس کی رضا کے لیے کیا، اس نے قبول کر لیا، اس کی مہربانی. تو ریاکاری بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے، فحش گوئی بھی عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اور بد دیانتی اور لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ بھی عبادات کو ضائع کر دیتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ای المفلس، تم میں مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لا درہم لہ ولا متا، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال و متا ہو، وہ مفلس ہے. مفلس کے معنی غریب، فقیر، جو بھی آپ کہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ بھی یہی کہیں گے، مفلس وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، نہ مال و دولت ہو، نہ درہم و دینار ہو. یہی صحابہ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی، حج بھی، زکات بھی، صدقات بھی، خیرات بھی، سارے نیک عمل ہوں گے، مگر اس کے ساتھ ومن ضرب ہذا، ومن قتل ہذا، ومن اکل مال ہذا، ومن شتم ہذا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ظلمن مارا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں بھی نامہ اعمال میں ہوں، پھر کیا ہوگا؟ اس کے وہ نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے جن کے ساتھ اس نے ایسا کام کیا ہو. کسی کا مال غصب کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو قتل کیا، کسی کو مارا، کسی کو برا بنا کہا، ان سب میں مال تقسیم کر دیا جائے. اور جب اس کے نیک اعمال ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ، خالی ہاتھ کھڑا ہو. فرماتے میری امت کا مفلس وہ ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں. کتنی بڑی مفلسی ہے. آپ سوچ رہے ہیں میرے پاس بینک بیلنس ہے, آپ پیچھے سے کوئی نکال کے لے جائے, آپ کو تو یقین ہے نا اتنے لاکھ روپے میرے پاس ہیں, چوری ہو گئے, اب جب پہنچی تو خالی ہاتھ, کتنی افسوس کی بات ہوگی. یہاں سے نامہ اعمال لے کر پہنچے, میں نے اتنے حج کیے, میں نے اتنے زکات دی, میں نے اتنے نیک عمل کیے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچے وہ سب تقسیم ہو گئے. تم نے اس کا مال چھینا, تمہاری نمازیں اس کے پاس, تم نے اس کو قتل کیا, تمہارے روزے اس کے پاس, تم نے اس کے ساتھ زیارتی کی, تمہارے حج زکات اس کے پاس, سارے عمل تقسیم ہو گئے. حضور فرماتے خالی ہاتھ کھڑا ہوگا میری امت کا مفلس وہ ہے, سب کچھ ہونے کے بعد پھر کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مفلسی سے ہمیں بچائے. اس لیے جب ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچیں. پھر وہی بات ہے کہ عبادت کرو اور اسے بچاؤ, نماز پڑھو اسے بچاؤ, حج کرو اسے بچاؤ, روزہ رکھو اسے بچاؤ, چلا کشی کرو اسے بچاؤ. کوئی عمل اس کے بعد ایسا نہ کر بیٹھو کہ وہ عبادت ریاضت سب کے سب ضائع ہو جائے. اور آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں, حاصل کرنا مشکل ہے, ضائع کرنا آسان. بات سمجھ رہے ہیں؟ حاصل کرنا مشکل ہے. 40 دن روزے رکھے, 40 دن پرہیز کیا, 40 دن پابندی سے اس دن بیر پڑی, 2 منٹ کی لذت میں ضائع ہو گئی نہیں ضائع. محنت کر کے حاصل کیا اور 2 منٹ میں ضائع کر دیا, کیا فائدہ؟ اس سے تو نہ کرتے تو اچھا. حاصل کرنا مشکل ہے, ضائع کرنا آسان ہے. اس لیے جو چیز مشکل سے حاصل کی ہے محنت سے اسے بچاؤ بھی, محنت سے اسے بچاؤ بھی. اور بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے خود کوشش کریں اور اس کے بعد اپنے مشائخ طریقت پر اس کو چھوڑ دیں کہ ہم نے کر لیا, اب اس کو قبول کروانا اور بچانا یہ آپ کا کام. انشاءاللہ یہ بزرگان دین جو لیٹے ہوئے ہیں, یہ زندہ ہیں, یہ سن رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ مشاہدہ فرما رہے ہیں, یہ حفاظت بھی فرمائیں گے اور یہ قبول بھی کروائیں گے انشاءاللہ. تو آج کی گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, اور اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. سب سے پہلا طریقہ خاموشی. تو خاموشی ہے لیکن آپ لوگ تو بول رہے ہیں, خیر اس وقت تو بولنا ضروری, بعض جگہ بولنا بہتر ہوتا ہے, بعض جگہ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے. خیر اس پہ کبھی الگ سے نشست کریں گے کہ خاموشی بہتر ہے یا گویائی بہتر ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درود شریف, تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وظائف, اور چوتھا طریقہ یہ کہ اپنے ذہن سے تمام خیالات نکال کر ریاکاری سے بالکل الگ ہو کر خالص اللہ کے لیے نیت کی جائے, عمل اس کے لیے کیا جائے. یہ تمام چیزیں ہم کرتے رہیں اور اس امید پر کریں گے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائیں. آئیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے, یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے, یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرمائے, جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں, جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرمائے, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے, جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرم بردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان سب کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری, باطنی, روحانی, جسمانی بیماریوں کو, پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.